الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيت والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أغضب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، اسلام کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اور جو شخص اپنی منمانی کرے گا اور کوئی بھی دین لے کے آخرت کے میدان میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا، فی الآخرت من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. ظاہر بات ہے کہ اسلام انسان کو گھاٹے سے بچانے کے لیے آیا ہے، گھاٹے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. اور اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام پر عمل کرو. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں گھاٹے سے بچاتا ہے، وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں نقصان اور خسارے سے محفوظ رکھتا ہے. ممکن ہے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کئی طرح کے اسلام ہیں، کیا کئی قسم کے اسلام پائے جاتے ہیں. خدا نے تو ایک ہی اسلام بھیجا تھا، لیکن ہماری نالائکی کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں اور کچھ چیزیں پس منظر بچری گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو ہم نے اونچا کر دیا وہ مان لیا گیا، اور جسے ہم نے بھلا دیا اسے بھلا دیا گیا. ورنہ اسلام وہی ہے جسے خدا نے بھیجا تھا پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک پہنچایا تھا اہل ظاہرین علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی تھی، اور انتہائی رنج، انتہائی تعب اور مشکلات کو برداشت کر کے علماء کرام نے ہم تک وہ اسلام پہنچایا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلام جو ساری دنیا کا نجات دہندہ تھا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اسلام لوگوں کے لیے مسئلہ کیسے بن گیا؟ وہ اسلام جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیغمبر خدا کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے، وہ اسلام مسلمانوں کے لیے مشکل کیسے بن گیا؟ کیا واقع اسلام مشکل پیدا کرنے کے لیے آیا تھا یا مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا؟ اگر آج مسلمان مشکلات میں دکھائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی کمی ہے یا خود مسلمان میں کچھ نقص ہے. اس لیے کہ اسلام کو آیا ہے کامیابی کا خوشدہ دینے کے لیے، کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے، اور مسلمان ہے تو ناکامی کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ اسلام کی خرابی ہے یا مسلمان کی خرابی ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کو ان کی ضروریات کے پیش نظر جو تعلیم دی ہے، آیا وہ اس زمانے میں انہیں آگے بڑھا سکتی ہے یا نہیں بڑھا سکتی ہے؟ عصر حاضر کی ضروریات کو اسلام پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اسلام اپنے پیروکاروں کو اس زمانے کی ترقی کے ساتھ اور اس زمانے کے تمام عروج کے ساتھ لے کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کو ہم دس دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے، اور اس کے تعلق سے قرآن کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذیل میں گفتگو بھی کریں گے. سب آپ بڑے محمد والے جس کا اسلام سے بہت تعلق ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا اسلام ایک ہے جس کو خدا نے نازل کیا تھا اور پیغمبر نے ہم تک پہنچایا, لیکن اس اسلام کو مسخ کر کے پیش کیا گیا, اس کی شکل و صورت بگاڑ کے ہمارے سامنے رکھی. وہ اسلام جو نجات دہندہ تھا, مشکلات کا حل تھا, وہ اسلام جو ہمیں مندروں آگے بڑھانے کے لیے آیا تھا, اس اسلام کو اتنا مت کر دیا, اتنا اس کی شبی اور اس کی امیج خراب کر دی کہ وہ اسلام اپنے مسائل کو, مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مسلمانوں کے لیے مشکل بن گیا. وہ لوگ جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور رسول کا نواسا اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آ رہا ہے. یہ مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن کربلا کے مارکے نے آخر میں اس نتیجے تک ذہن بشری کو پہنچا دیا کہ اسلام کا دعویٰ کرنا اور ہے اور اسلام کا حقیقی نمائندہ ہونا اور. اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے حقیقی علم بردار ہیں تو ہر دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دلیل سامنے نہ آ جائے. یزید اپنے کردار سے اپنے آپ کو اسلام کا حامی و مددگار ہی نہیں بلکہ اسلام کا سرپرست ظاہر کر رہا ہوں, اسلام کے حقیقی وارث جو فرزند فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام و سلام وہ اپنی قربانی کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی کی جا سکتی ہے اور اسلام کے لیے کتنی بڑی فداکاری کی جا سکتی ہے. لہذا کربلا کے میدان میں آ کر کے انہوں نے ایک عظیم قربانی مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے اور اسلام کو یزید کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے بل کی, اور آج اسلام یزیدی چنگل سے نکل کر کے ہمارے سامنے ہے اور ہم اسلام کے اوپر عمل کر کے دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. محرم اسلام کی آزادی کی یادگار ہے. وہ اسلام جو یزید کے چنگل میں پھنس گیا تھا, وہ اسلام جو یزید کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا تھا, حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اس اسلام کو نجات دلائی ہے. لہذا جہاں نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے وہیں اس بات کی بھی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اسے خراج عقیدت پیش کریں کہ جس نے اسلام کو آزاد کر کے مسلمانوں کی آزادی کا سامان فراہم کیا ہے. اس لیے کہ یہ آزادی بڑی قیمتی ہے, اس کے لیے بہت خون بہایا گیا ہے, بڑی مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں, بہت زیادہ رنج و تاب جھیلا گیا ہے, تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے جس پر آپ آج آسانی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. لہذا ہمیں ایک بات کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ اسلام کیا تھا جو یزید پیش کر رہا تھا اور وہ اسلام کون سا ہے جسے حسین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. وہ اسلام کون تھا کہ جس کو یزید نے رسول کی جانشینی کے ساتھ ساتھ دعوے کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کیا, اور وہ اسلام کون سا ہے جس کو فرزند فاطمہ نے تین دن کی بھوک اور پیاس میں ہمارے سامنے پیش کر کے اسلام کو بھی بچایا ہے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کی. عزیزان گرامی, قرآن کی آیت نے تو کہہ دیا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا پیرو ہوگا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں اتنی کیپیسٹی, اتنی صلاحیت, اتنی استعداد ہے کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے اور اس ترقی یافتہ دور میں مسلمانوں کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی دعوت دے سکے اور اس میں مدد دے سکے. کیا اسلام میں اتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے, اس کا تجزیہ انتہائی ضروری ہے. وہ اسلام کہ جس کا مسلمان لوگ کہی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ اسلام جس کو حسین ابن علی نے پیش کیا ہے, جس کو فرزندان پیغمبر نے پیش کیا ہے, وہ اسلام جس کو رسول اللہ کے حقیقی وارثین نے پیش کیا ہے, وہ اسلام کچھ اور ہے. اسلام جو ہر طرح کے کرپشن کے مقابلے میں ہے وہ حسین کے اسلام. اسلام جو ہر طرح کے ظلم کے مقابلے میں ہے وہ حسین کا اسلام. اسلام جو ہر طرح کے مظالم اور ناانصافی کے مقابلے میں ہے وہ حسین کا اسلام. کربلا کی پوری جنگ اسی کے اوپر مبنی ہے کہ حسین نے اپنے نانا کا مدینہ جو چھوڑا ہے وہ انصاف کی خاطر اور ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانے کے لیے. ورنہ اگر حسین اپنی جان بچانا چاہتے تو ان کی جان مدینے میں محفوظ رہ جاتی. لیکن حسین نے آواز دی, میں اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا ہوں بلکہ دین اسلام کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں رہوں یا نہ رہوں خدا کے اسلام, میں زندہ رہوں یا زندہ نہ رہوں شہید ہو جاؤں لیکن اللہ کا دین رہ جائے. لہذا حسین ابن علی نے اپنے عزیز وطن نانا کا مدینہ چھوڑا. عزیزانی گرامی آپ غور فرمائیں گے, تصور کریں گے کہ ہم مختصر سے مسائل پڑھتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام کربلا میں آئے تین دن کی بھوک اور پیاس میں شہید ہو گئے. نہیں, مسائل کا آغاز کربلا میں نہیں ہوتا ہے, مسائل کا آغاز رسول کے اس دنیا سے اٹھتے ہی اہل بیت طاہرین کے اوپر ہو جاتا ہے. کربلا کا آغاز صرف 60 ہجری اور 61 ہجری میں نہیں ہوتا ہے بلکہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. فاطمہ کے اوپر مسائل, مولا کائنات کے اوپر مسائل, حسن مصطفیٰ کے اوپر مسائل اور حسین شہید کربلا کے اوپر مسائل. یہ مسائل کی پوری تاریخ ہے جسے کربلا نے بھی برداشت کیا ہے اور کربلا سے پہلے بھی برداشت کیا گیا ہے. زیادہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ پوری تاریخ ہے اور ایک پوری روایت ہے جس کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین نے آخر مدینہ کیوں چھوڑا, کربلا کیوں وجود میں آئی, اتنی بڑی قربانی حسین نے کیوں دی. کیا یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو ہمارے ذہن میں گونج رہے ہیں؟ ہر ایک کی اولاد اس کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اور یہ صرف اولاد نہیں ہے بلکہ رسول کا منہ بولتا ہوا ایک نمونہ ہے جسے امام حسین بتا رہے ہیں کہ جب میں اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے فرزند کو دیکھ لیتا تھا. آخر اتنے قیمتی وجود کو حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں اپنے ہاتھوں سے جانے دیا؟ کیا مقصد آخر حسین کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا ہدف کیا تھا؟ جب تک یہ نہ سمجھ میں آئے گا نہ حسین کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی نہ وزاری کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تاریخ تاریخ سے مسلمانوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ طبری نے کیا لکھا ہے، اور طبری کے ہم عصر مورخین نے امام حسین کے سفر کو کس انداز سے لیا ہے، آئیے ہم خود امام حسین سے پوچھیں کیا مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا حکومت کے لیے، بعض نے کہا جان بچانے کے لیے، بعض نے کہا یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے، مختلف نظریات، لیکن جو نکل رہا ہے وہ آواز دے رہا ہے انی لم اخرج اجرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں تو مدینہ سے نکل رہا ہوں، میں تو سفر کربلا اختیار کر رہا ہوں، نہ میں سرکشی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ آقا پھر تو نکل رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جد رسول اللہ، میں کاہے کے لیے نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ میں بتاؤں پھر دوہراؤں گا، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ جملے ہیں جو مقاصد نے بھی نقل کیے ہیں، مورخین نے بھی نقل کیے ہیں، اور آپ کے کلمات میں بھی، آپ کے خطبوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور جب محمد عربیہ کو وصیت لکھی ہے تو اس وصیت کے یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے جو نکل رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں، وہ فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں، سرکشی کے لیے نہیں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح کیا چیز ہے اور اصلاح کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ بہرحال وہ موضوع ہے جو ان چند شبوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا کہ اصلاح کی قیمت کتنی حسین نے دی۔ کیا فرمایا، میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے، جس میں خرابی پیدا ہو جائے، جس میں انحراف پیدا ہو جائے، جو اپنے حدف سے منحرف ہو جائے، جو اپنے حدف سے مڑ جائے، جو اپنے نشانے کے اوپر نہ ہو، اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح امت وہ عظیم فریضہ ہے جسے حسین ابن علی نے محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے کربلا کے میدان میں آ گئے امت کی اصلاح۔ اصلاح کے مقابلے میں امام کا استقبال کیسے کیا گیا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج اصلاح کی بات کرنا بہت آسان کام ہے، نہ جانے کتنے ممبروں سے اسلام کی بات ہوتی ہے، اور ہمارا محترم مجمع انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اسے سننے کے لیے تیار ہے۔ آج اسلام کی بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ ذہن بھی آمادہ ہے، دماغ بھی آمادہ ہے اصلاح کی بات سننے کے لیے، تو آج کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جس زمانے میں امام حسین اصلاح کی بات کر رہے ہیں، وہ زمانہ کیسا ہے کہ جہاں 6 مہینے کے لال کو بھی سامنے لایا جاتا ہے تو تیرے برملا آگے پڑھ کر کے ان کا استقبال کرتا ہے۔ کیا ان کے اندر اتنی انسانیت تھی کہ وہ امام کا شکریہ ادا کرے؟ شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، پانی بند کر دیا اعزاز اور اکبر کو شہادت کی منزل میں لے آئے۔ واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری یعنی اصلاح امت کی کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. اور اگر آج ہم اللہ تعالی حسین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی وہی ہدف ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا, ہمارا بھی وہی مقصد ہے جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا. اور اس مقصد کو اصلاح امت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح بعد میں ہوگی, اپنی اصلاح پہلے ہوگی. دوسروں کی اصلاح وہی کر سکتا ہے جس نے خود پہلے اپنی اصلاح کر لی ہو. حسین شریعت کی خلاف ورزیوں کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اسے برداشت کرنا یہ حسین کے مقصد کے خلاف ہے اور حسین کے ہدف کے خلاف ہے. اگر شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے, اگر اسلام کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا یہ حسین کے مزاج کے خلاف ہے. حسین کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے, حسین ہمیشہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر آج امت میں خرابی پائی جاتی ہے تو ہمارے سامنے مصلحتیں ہوتی ہیں. اگر ہم اصلاح امت کرنا چاہیں گے, غلط بات کے اوپر ٹوکنا چاہیں گے تو سلام کرنے والے کم ہو جائیں گے, مزاج پرسی کرنے والے کم ہو جائیں گے, احترام کرنے والے کم ہو جائیں گے. ہم اس ڈر سے اصلاح نہ کریں. اور حسین اتنی بڑی قربانی دے کر کے اصلاح امت کریں, اپنے کردار کو حسینی کردار سے ہم اسی وقت ملا سکتے ہیں جب ہمارے یہاں بھی اشار ہو, ہمارے یہاں بھی فداکاری ہو, اور ہر چیز سے بالا تر ہو کر کے ہم حسینی بنے اور آواز دیں مولا اسلام کی راہ میں سر کٹانا آپ کا کام تھا اور اسلام کی راہ میں اداداری کر کے آپ کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج جب کے اسلام کے لیے آمادہ ہے ذہن, ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے. لیکن جب فرزم رسول کی سیرت ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف حسین نہیں. اس لیے کہ ممکن ہے کوئی کہہ سکے کہ حسین امام ہے, ان کی ذمہ داری ہے, حسین صاحب منصب ہے, ان کا فریضہ ہے. لیکن ہم حسین کے ساتھ ساتھ اس بہن زینب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پہلو میں ماں کا دل دھڑک رہا ہے, اور جو حسین کی شریک کار ہے وہ بھی حسین کے پہلو پر پہلو کربلا کے میدان میں موجود ہے. بھیا اسلام کے لیے سر کٹانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اپنے سر کو کھلا رکھ کر کے شام اور کوفے کے بازاروں سے گزر کے اسلام کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے آج سے پہلے صاحب کے سامنے پیش کی ہے, انشاءاللہ کل کے بعد سے ہماری گفتگو تجزیے کے اعتبار سے شروع ہوگی کہ حسین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کس کس قیمت کے اوپر اسلام کو بچایا ہے. اس لیے کہ اسلام کی عبادت کا دعویٰ کرنا اور ہے, لیکن حقیقی اعتبار سے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے پورے بڑے گھر کو قربان کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے. زینب پھر بھی بزرگ ہیں, حسین کی شریک کار ہیں. ہم نے تو بچوں کو قربانی کے وغیرے میں دیکھا ہے, حسین کے جوان تمام جوانوں سے بہتر, حسین کے بچے تمام بچوں سے بہتر. یہ وہ جملہ ہے جو اہل بیت طاہرین کے خطبوں کو سن کر کے شام کے بازار میں ایک شیخ نے کہا تھا کہ تمہارے بوڑھے تمام بوڑھوں سے بہتر تمہارے بچے تمام بچوں سے بہتر, تمہارے جوان تمام جوانوں سے بہتر, یعنی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے. چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے, ابھی تو اس قربانی کا اسلام کی حفاظت سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے, تب جا کے ہمیں اسلام کی حقیقت بھی معلوم ہوگی اور عزاداری کی اہمیت بھی معلوم ہوگی. ہم عزاداری کے ذریعے سے کرنا کیا چاہتے ہیں اور عزاداری ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے, عزاداری کا مطلب کیا ہے. امام حسین کے اوپر گریے کو جتنی اہمیت دی گئی ہے, یہ گریا ہماری زندگی میں کیا اثرات لاتا ہے, ہمارے اندر کتنی تبدیلی لاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ رونا, یہ آنکھوں میں آپ کو آ جانا, یہ ہم فکر ہونے کی دلیل ہے, یہ عاطفے کی دلیل ہے, یہ محبت کی علامت ہے. جہاں دل ہے, جہاں نرمی ہے, جہاں ملائمت ہے, جہاں عاطفت ہے, وہاں آنکھوں میں نمی بھی آتی ہے اور دل میں اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے. ہم سے جو اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے, تقاضے کا مطلب کیا ہے کہ حسین یہ چاہتے ہیں, اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم حسین کو ہر وقت یاد رکھیں, اور حسین کو یاد رکھنا یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی. اس لیے کہ اگر حسین کو اسلام سے مائنس کر دیا جائے, منہا کر دیا جائے, تو اسلام وہی بچے گا جو یزید کا اسلام ہے, اسلام وہ نہیں بچے گا جو حقیقی اسلام اور پیغمبر اسلام کا لایا بدین ہے, وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. عزاداری یعنی حسین کا غم منانا, حسین کے اوپر آنسو بہانا, حسین کی پیاس کو یاد کرنا, حسین کے مسائل کو یاد کر کے اپنے آزا خانے دل کو سجانا, یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حسین کے قربانی کے مقصد کو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ آخر حسین کربلا میں آئے کیوں تھے اور اتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کیوں کی تھی. میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ دہرایا جو ہمارے اور آپ کے عزیز امام جنہیں قدیل الابرار کہا جاتا ہے, آنسوؤں کا کشتہ کہا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, یعنی اصلاح امت اتنا بڑا مرحلہ ہے جس کے لیے حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو لے کے نکل رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں, اپنی عورتوں کو لے کے نکل رہے ہیں, اور صرف ان کو لے کے نہیں نکلے ہیں بلکہ اصلاح امت کا انتظام اس انداز سے کیا ہے کہ خود جب نکلے ہیں تو کوفے والوں کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر ایک سفیر بھی معین کیا ہے جس کا نام ہے مسلم. مسلم کی حیثیت اور اہمیت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی تیاری کر رہے ہیں, اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ بھیا کوئی خاندان ایسا بتاؤ جو شجاع اور بہادر ہو, جس میں شادی کر کے میں صاحب اولاد ہوں اور وہ اولاد ہی شجاع اور بہادر ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. میں اس موقع پر آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ علی کے جو ہر علم میں سب سے آگے ہو اسے مشورے کی کیا ضرورت ہے, کیا علی نہیں جانتے تھے کون سا خاندان بہادر ہے, کون سا خاندان شجاع ہے, کون سا خاندان سخی ہے اور کون سا خاندان صاحب علم ہے, سب کچھ جانتے تھے لیکن علی عقیل سے مشورہ لے رہے ہیں کہ بتاؤ کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس میں شادی کرنے کے بعد ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو کربلا میں ہمارے حسین کے کام آئے. عقیل نے وہ خاندان بتایا کہ جس میں ام البنین کی شادی ہوئی, جناب عباس کے علاوہ تین بچے اور پیدا ہوئے, چاروں کربلا میں کام آئے. لیکن یہ مشورہ لینا اتنا بابرکت تھا کہ جب مولا کائنات ام البنین سے عطا فرما رہے تھے تو اسی نیت سے جناب عقیل نے بھی اسی خاندان میں عقد کیا کہ جس کے نتیجے میں جناب مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے. اور جب جناب مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پرورش مولا کائنات کی آغوش میں ہوئی ہے تو عباس اور مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا, ایک ہی آغوش میں دونوں کی پرورش ہو رہی ہے. گویا مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے عقیل سے مشورہ نہیں لیا ہے بلکہ عقیل کو مشورہ دیا ہے کہ میں کربلا کے لیے عباس فراہم کر رہا ہوں, تم کوفہ کے لیے مسلم فراہم کرو. جب مسلم کو امام حسین نے بھیجا ہے تو ایک جملہ لکھا ہے انی باعثٌ الیکم اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. میں کسی عام آدمی کو نہیں بھیج رہا ہوں, میں اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں, اپنے معتبر کو بھیج رہا ہوں جو میرا جانشین ہے, جو میرا معتمد ہے, میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے, میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. دیکھو اس کی اطاعت میری اطاعت, اس کی برما برداری میری برما برداری ہے, یہ ہمارے بارے میں یہ تمہیں بتائے گا اور تم ان کے ہاتھ اوپر بیعت کرو گے, جب یہ ہمیں لکھیں گے تو پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے. میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مسلم کو بھیجا گیا, ثقتی لکھا گیا, ورنہ امی لکھا گیا, اخی لکھا گیا, یہ میرا بھائی ہے, میرا معتمد ہے اور یہ میرا جانشین ہے. گئے مسلم اور جانے کے بعد لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا ہے, 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے, اور جب بیعت کی تو مسلم نے حسین کو خط میں لکھا کہ آقا بیعت کرنے والے موجود ہیں, نصرت کرنے والے موجود ہیں, آپ تشریف لے آئیں. امام حسین جو مکے میں حج کے لیے رکے ہوئے ہیں, مقصد یہ ہے کہ حج مکمل کر کے باہر نکلے, لیکن جب اطلاع ملتی ہے کہ یزید کے سپاہی احرام کی حالت میں خنجر لے کے آئے ہیں تاکہ حسین کا حالت طواف میں کام تمام کر دیں, آپ دیکھیں ایک اسلام وہ ہے جہاں حسین تصور یہ پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حرم سے ایک بارش باہر قد ہونا میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں حرم کے اندر قد کیا. ایک اسلام وہ ہے جو یزید کا ہے, جو ہر صورت میں حسین کا خون بہانا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کعبہ ہے, یہ حرم آپ نے اعلان ہی ہے, جہاں مچھی اور مچھر کا مارنا بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, اس میں فرزند رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں کہ 25 پیادہ حج کرنے والا حسین اپنے احرام کو تبدیل کر سکتا ہے, لیکن حرم امن الہی اس کی حدق و حرمت ضائع ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. عزیز و حسین نے سفر اختیار کیا, اور کس دن سفر اختیار کیا؟ 8 ذی الحج, جس دن احرام باندھ کر کے لوگ عرفات کے صحرا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, اس دن فرزند فاطمہ احرام کو عمرے سے احرام حج کو احرام عمرہ سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف رخ کر رہا ہے. حسین کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت. حسین کا مقصد کیا ہے؟ پیدا ہوئے فساد کو ختم کرنا. اور حسین اس کی قیمت دے رہے ہیں. کتنی بڑی قیمت تھی؟ نانا کا مدینہ چھوڑا, 8 ذی الحج کو حج چھوڑا, کربلا کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں. مسلمانوں کے یہاں اتنی بھی بصیرت نہیں پائی جاتی کہ کیوں فرزند رسول نے 8 ذی الحج کو مکے سے جانا گوارا کیا ہے. ساری دنیا مکے آ رہی ہے اور مکے سے عرفات کی طرف جا رہی ہے, اور رسول کا نواسا مکے سے باہر جو جا رہا ہے سفر کربلا کو اختیار کر رہا ہے. کاش کل مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی تو فرزند رسول کا مشن اس طریقے سے آگے بڑھتا کہ یزید آج رسول کے خون میں اپنے ہاتھ کو آلودہ نہ کرواتا, اور رسول کا بھیجا ہوا پیغام, خدا کا بھیجا ہوا پیغام اور رسول کا لایا ہوا پیغام محفوظ بھی ہو جاتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ حسین جا رہے تھے لیکن امت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بغیر امام کے حج نہیں ہوتا. بغیر امام کے حج نہیں ہوتا ہے. امام جا رہا ہے, معموم حج کر رہے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے اس بات کو برداشت کیا ہے, اس طریقے سے اس کو گوارا کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ امام کے ساتھ رہیں. امام اگر حج کرتا ہے تو حج کرے, امام اگر حج چھوڑ کر کے کربلا کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ سفر کربلا اختیار کریں. لیکن ہوا کیا, یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں. وطن چھوڑا یہ ایک مصیبت ہے, ہاتھ چھوڑا یہ دوسری مصیبت ہے. اور جب منزل ضرورت کے اوپر پہنچتے ہیں تو کوفے کی طرف سے آتے ہوئے سوال دکھائی دیے, بھیا بات ذرا ان سے معلوم کرو کہ کوفے کے حالات کیا ہیں. مولا جاتے ہیں, آنے والوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں. کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم حسین کے ساتھی ہیں. کہا چلو چل کے ہم حسین کے سامنے بیان کریں گے. عزیزوں وہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنکھ جاری ہوتے ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ ہمارے مسلم کی کیا خبر ہے؟ کہا کنارے چاہیے لوگوں سے ہٹ کے ہم سے سوال کیجیے, ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کہ نہیں یہ سب ہمارے لیے محرم ہیں, کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ بتاؤ ہمارے مسلم کا کیا حال ہے؟ عزیزو آپ متوجہ ہو گئے, ایک مرتبہ ان آنے والوں نے بتایا کہ آقا جب ہم چلے تھے تو کوفے کی عجیب و غریب حالت تھی. عزیزوں مسلم جن کے ہاتھوں کے اوپر 18,000 لوگوں نے بیعت کیے ہیں, جب ابن زیاد آتا ہے تو لوگوں کی بے وفائی اس منزل کے اوپر پہنچی کہ نماز مغرب و عشاء میں 30 آدمی مسلم کے پیچھے, اور جب نماز مغرب و عشاء پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مسلم کی رہنمائی کر سکے, جو مسلم کو راستہ بتا سکے, جس کا استقبال بڑے دھوم دھام سے کیا گیا ہو, پرتپاک انداز میں جس کا استقبال کیا گیا ہو, اسے خود راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے, اسے گلیاں نہیں معلوم ہوتی ہے. اور اگر مسلم کو گلیاں بھی معلوم ہوتی تو آخر جاتے کہاں؟ اس لیے کہ جو چاہنے والے تھے وہ قید میں ڈال دیے گئے, اور جو بیعت کرنے والے تھے انہوں نے اپنے گھر آباد کیے. مسلم گلیوں میں پھر رہے ہیں, راستہ تلاش کر رہے ہیں, اور کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی مزاج کرسی کرنے والا نہیں ہے. اتفاق سے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا, دیکھا دروازے میں پوری اور کھڑی ہوئی ہے. مسلم نے سلام کیا, اس سے جواب سلام دیا. کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم تھوڑا سا پڑھ آرام فراہم کر سکتی ہو. کہا ضرور. اندر گئی, ایک پیالے میں پانی لے کے آئی, پانی مسلم کے ہاتھ میں دیا, مسلم نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ حذیفہ کہنے لگی کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر یوں بیٹھا جائے, جاؤ تم اپنے گھر جاؤ, اپنے بال بچوں میں جاؤ, یہاں کیوں بیٹھے ہو. ایک مرتبہ مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز دی وہ مسافر کہاں جائے جس کا اس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کب تم مسافر ہو؟ کہاں آپ مسافر ہیں؟ کہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہاں مدینہ رسول سے آئے ہیں. کہاں کیا کام تھا؟ کہاں فرزند رسول کا سفیر بن کے آیا تھا. کہاں کیا تم مسلم ہو؟ کہاں مجھے مسلم اتحادی کہتے ہیں, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ صحیح آپ نے دروازہ کھول دیا, کہا تھا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ آئے. اجر کمل اللہ, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کیا ہم ہمارے گھر پر تشریف لائے. عزیزو, ایک طرف 18,000 کا وہ مجمع ہے جس نے مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے, لیکن اپنی بیعت تو ہو چکا ہے, مسلم کی مدد اور حمایت سے دستبردار ہو چکا ہے, لیکن ایک ضعیفہ ہے جو 18,000 کے اوپر بھاری ہے. اس نے آواز دی میں ایک کمزور اور صحیح, لیکن مجھے اپنی ذمہ داری معلوم ہے, مجھے اپنے فرائض معلوم ہے. آقا میرا کیا حج ہوتا ہے؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں, میرے گھر کو جلا دیا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں, آپ اندر تشریف لے آئیے. عزیز و مسلم کو اندر لے کے گئی وہ توہا, اور اس کے بعد رات بھر مسلم نے عبادت خدا میں بسر کی. لیکن توہا کا بیٹا جو منافق تھا, اس کو جب یہ پتا چلا کہ مسلم ہمارے گھر مہمان ہوئے ہیں, تو اس نے فوراً ابن زیاد کو خبر دے دی. عزیزو, ابھی نماز صبح کی تعلیمات سے مسلم فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ گلیوں میں گھوڑوں کی تاپوں کی آوازیں آنے لگی. پر ان آوازوں کا سننا تھا کہ مسلم سمجھ گئے اور لباس جنگ پہننے لگے. تو تو پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ مسلم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ امتی کے گھر میں ستمگر چلے آئے اور اس کی بے حرمتی ہو, حضرت کو خود مزدائے ہو جائے. میں آواز دوں گا, اے مسلم تمہاری غیرت کو ہمارا لاکھوں سلام. ارے تو کے گھر کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ انتظام کیا, اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا, لیکن کسی مسلمان عورت کے گھر میں دربارہ ستمگر چلے آئے آپ کو برداشت نہ ہوا. ارے میرے گھر والوں کے بعد لشکر پر لشکر آتے رہے, لیکن مسلم تحدید کرتے رہے. ایک منزل وہ آئی کہ جب امان دے کر کے مسلم کو قابو میں کیا گیا, اور جب امان کے اوپر اعتبار کیا مسلم نے تو تلوار چھین لی گئی. فرماتے ہیں آقا عمر بن بدر, یہ پہلا دھوکا ہے جو مسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. رسن مختہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے ایک مرتبہ مسلم کو دیکھا, مسلم خاموش کھڑے ہیں. ایک خوش آمدی نے کہا, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. ایک مرتبہ مسلم تن کے کھڑے ہوئے, آواز دی, امیری حسین والے امیر, میرا کوئی اور امیر نہیں ہے, صرف ایک حسین امیر ہے جن سے اوپر سے کوئی امیر نہیں. ابن زیاد کہتا ہے کہ تم مجھے سلام کرو یا سلام نہ کرو قتل کیے جاؤ گے. ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی, مجھے قتل ہونے کی پرواہ نہیں ہے, میں حسین کا سفیر ہوں, میرے دل و جگر حسین کے مقصد کے حامل ہے. میں قتل ہونے کے لیے آیا ہوں, میں پیغام حسینی پہنچانے کے لیے آیا ہوں, میں اصلاح امت کرنے
کرنے کے لیے آیا ہوں ابھی تو بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک مرتبہ مسلم نے وصیتیں کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی, دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی, اور بالا خانے پر لے جائے گئے وہاں دو رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ پہلی وہ نماز ہے جسے میں نے بہت جلدی میں ادا کیا ہے کہ کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے نماز قبول کر رہا ہوں, میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے نماز کو قبول نہیں کر رہا ہوں. نہیں, میں نے اپنی نماز کو بہت جلد تمام کر دیا. عزیزو ادھر سجدہ شکر میں جناب مسلم نے سر رکھا, ادھر جلاد کا وار چلا, مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا, اور تن سے جدا ہونے کے بعد ایک مرتبہ لاش کو بھی اور سر کو بھی زمین کے اوپر پھینک دیا گیا. ایک مرثیہ نگار نے مرثیے کے فن میں عربی کے مرثیے میں اس جملے کو منظم کیا ہے, اے مسلم تمہارے جسم کی اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جب بالا خانے سے گرایا گیا. میں آواز دوں گا, صرف مسلم کے اوپر اس وقت مصیبت تاری نہیں ہوئی کہ جب ان کا سردر سے جدا ہوا یا انہیں بالا خانے سے پھینکا گیا. ارے آنے والوں نے کیا بتایا حسین کو, ارے جب ہم کوفے سے چلے تھے تو عجیب و غریب حالت دیکھا تھا, دیکھا تھا مسلم کے پیروں میں رسیاں بنی ہوئی ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں, اور باش کوفہ کوفے کی گلیوں میں کثیر سے پھر رہے ہیں. ابھی تو آج ایام آزاد میں مسلم کا بھی ساتھ اٹھتا ہے, حسین کا بھی جنازہ اٹھتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو مسلم کا ساتھ اٹھاتے ہیں. ارے یہ وہ جنازہ ہے جو کانوں کا بھی محتاج نہیں ہوا, کوفے کی گلیاں تھی مسلم کا جنازہ تھا, اور باز کوفہ گلیوں میں کھینچتے پھر رہے تھے کوئی کانوں سے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَبِحَقِّ الْأَئِمَّةِ الْقِسْطِ الطَّاهِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَاسْتَجِبْ دُعَانَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.